السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث إلينا ببناء رحمة للعالمين والصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بعثت معلما. وقال: بعثت لأتم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ تین جمعات میں سیرت النبی کے عنوانات پر چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں، لیکن وہ ذات بابرکت، عالی صفات، مقدس ہستی، ایسے کمالات والی، ایسے جمالات والی، ایسے احسانات والی ذات گرامی ہیں کہ ان کی تعریف کا، ان کی توصیف کا احاطہ ناممکن ہے، اور یوں کہنا بیجا نہیں کہ ان کی تعریفات نہ فرشی مخلوقات میں ہوتی ہوں اور نہ سمندری مخلوقات میں ہوتی ہوں اور نہ عرشی مخلوقات میں ہوتی ہوں، مگر اس بات کی تصدیق کے ساتھ ہوتی ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جن کی ذات گرامی کے بارے میں تعریف فرما دی ہو، وہ بھلا کسی اور تعریف کا کیا محتاج ہو سکتا ہے؟ ایک ذات وہ ہے جس کو میں کہوں کہ اچھا ہے، ایک ذات وہ ہے جس کو میرا باپ کہے کہ اچھا ہے، ایک ذات وہ ہے جس کے بارے میں کوئی عالم کہے کہ اچھا ہے، ایک ذات وہ ہے جس کے بارے میں پورے مشائخ کہیں کہ صاحب یہ اچھا ہے، لیکن وہی ذات وہ ہے کہ جس کو اللہ کہے کہ اچھا ہے، تو بتائیے کس کی بات اچھی؟ جو اللہ کی بات اچھی ہوگی، اس سے ہٹ کر کسی اور کی بات اچھی نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی سب سے اچھا، میرا نبی سب سے عمدہ ہے، میرا محبوب سب سے پیارا ہے، میرا محبوب سب سے پاکیزہ ہے. ان کی زندگی کے اطوار کو دیکھو کہ یہ وہ زندگی ہے جو قرآن کے مشابہ ہے. انتہا بتلا رہا ہوں، انتہا. ایک مسئلہ ہے قرآن مجید کے بارے میں، لوگوں نے خلق قرآن کے بارے میں جو افواہ اٹھائے، اور وسط قرآن کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ لایا گیا، یہ سب جانتے ہیں اس پر کتنی شد و مد کے ساتھ اختلاف ہوا، قرآن اللہ ہے یا غیر اللہ ہے. اس پر امام احمد ابن حنبل نے تعین کی اس بات کے ساتھ کہ قرآن وسط رحمان ہے، صفت اللہ ہے، اور تشبیہ دی جا رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت ہے. وہ کیسی تشبیہ ہے؟ امام بخاری نے بھی نقل فرمایا ہے اور دیگر صحابہ میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں کے سردار، کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے نکلے، حجرہ عائشہ کی طرف چلنے لگے تو راستے میں بچوں نے گھیر لیا، کسی نے ہاتھ لگایا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو تھام لیا اور ارد گرد گھومنے لگے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت و مہربانی کے ساتھ ان بچوں کو اپنی گودی میں اٹھایا اور انہیں بوسا دیا اور پیار کیا، کیا خوش قسمت ہوں گے وہ بچے جنہیں میرے آقا کا پیار نصیب ہوا، اور کتنے باقسمت ہوں گے وہ ماں باپ جن کی وہ اولاد ہوگی کہ جنہیں آقا نے اپنی گودی میں اٹھایا، اور جب انہوں نے گودی میں اٹھایا اور انہیں پیار کیا اور ان کے سر پر دست شفقت کو پھیرا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا نے میرے ہاتھ اپنا دست مبارک میرے اوپر بھی پھیرا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ تین چار دن تک مسلسل اس خوشبو سے میں محظوظ ہوتا رہا، بلکہ یوں فرمایا کہ وہ تڑپ میرے دل میں آج بھی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تڑپ میرے دل میں آج بھی ہے کہ اس خوشبو کو پھر سونگھوں لیکن نصیب نہیں ہوتا، ایسی معطر خوشبو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمالات اور ان کے احسانات کے بارے میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب سب سے پسندیدہ ہے اور سب سے پیارا ہے، اسی بات سے پوری قرآن مجید میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اسماء مبارکہ گنوائے، ان کے نام لیے گئے، کہیں کہا یا عیسیٰ، کہیں کہا یا موسیٰ، کہیں کہا یا شعیب، اور کہیں کہا یا داؤد، کہیں کہا سلیمان، جب نبی کا نام لیا تو نام کے ساتھ ساتھ، یعنی جس نبی کو مخاطب بنانا ہے اس کے نام کے ساتھ اسے مخاطب بنایا گیا، لیکن جہاں دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بات آئی تو ہم نے پورے قرآن کے اوراق رٹ ڈالے، لیکن کہیں یہ بات نہیں پتا چلی کہ آپ نے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہوئے یا محمد کہا، پوری قرآن میں کہیں نہیں، فرمایا کہ یہ تقدیس ہے کسی آدمی کے عہدے کو بتانے کے لیے، اصل میں جو بتلانا چاہ رہا تھا وہ یہی سے مستمر، امام بخاری بھی راوی اور حضرت جابر بن سمرہ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم، یہ تین صحابہ جن کی روایت مستند مانی جاتی ہے، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم دیکھتے تو بالکل ایسا معلوم ہوتا جیسے قرآن مجید ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی کے گھرانے والی، اے ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا، ہمارے آقا دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا؟ اما عائشہ نے پوچھا کیا تم نے اپنے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ تمہارا شمار تو صحابہ میں ہوتا ہے، تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانوں ادب سے کرتے تھے۔ کہا کہ اما وہ مجال کس نگاہ میں ہوگی کہ آقا کے چہرے انور کی زیارت کرے، اور وہ مجال اور وہ یعنی وہ جلالی چہرہ یا وہ حیبت زدگی والا چہرہ وہ کیسے ہمارے اندر سمایا جائے گا، اور کیسے ہم اس کی تاب لا سکتے ہیں اور کیسے اس کی برداشت کر سکتے ہیں؟ اما عائشہ نے کہا تم نے سمجھنے میں غلطی کی، ورنہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ خلقہ القرآن، ایسا معلوم ہوتا تھا قرآن مجید کی ترجمانی آپ کی ذات گرامی۔ نہ صرف یہ کہ اس کو عطا ہوا تھا، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ کے جانے میں مبارک غار ثور کے اندر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رحل ہو، اور اس رحل میں میرے آقا کا چہرہ قرآن مجید کے مانند نظر آتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور قرآن مجید کی آیات کی ترجمانی کرتا ہے، اس میں حیا کا وہ عنصر، اس میں بدنگاہی سے بچنے کا وہ خاصہ اور انداز، اور اس کے اندر اللہ کے احکامات پر چلنے کا وہ جذبہ و ولولہ، اور اس زندگی کے اندر آپ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا۔ گویا قرآن ادھر احکامات کی صورت میں اترتا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر ان آیات کو اپنی زندگی میں لاتے تھے۔ اس بات سے مفسرین نے بیان کرتے ہوئے اپنی حد انتہا پہ یوں بیان کیا کہ اگر تفسیر قرآن دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ شراب نہیں پینا، میرے آقا کو دیکھو کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ان آیات میں اللہ نے کہا بس نگاہ ہی نہیں کرنا، میرے آقا کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کس انداز میں؟ کہتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے عربوں کی عورتوں کو دیکھا, کنواری لڑکیوں کو دیکھا, اور یعنی یہ کہ جوانی کی منزلوں میں قدم رکھنے والی لڑکیوں کو دیکھا جس کے اندر حیا کا عنصر پایا جاتا ہے, لیکن کسی میں اتنی حیا نہیں دیکھی جتنی حیا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی. اس پر مقتدار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بے حیائی والا عمل ہوتا ہم اپنے آقا کے چہرے انور کو دیکھ کے پہچان لیتے کہ ناپسندیدہ عمل. پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بتلائیے تو صحیح کہ آپ کیسے پہچان لیتے تھے؟ فرمایا ایسے پہچانتے تھے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی والی بات سنتے یا بے حیائی والا عمل دیکھتے تو آپ کا چہرہ سمدما ہوتا, آپ کی پیشانی مبارک میں دونوں ابروؤں کے درمیان میں ایک رب تھی, وہ رب ابھر جاتی اور وہ علامت ہوتی اس بات کی کہ آپ اس عمل سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. یوں ہم پہچان لیتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر. آج کے زمانے میں ہمارے آقا دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے ان اعمال کو دیکھ لیں جو اعمال ہم اختیار کرتے ہیں تو میرے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان امتیوں میں سے کسی کو بھی نصیب نہ ہو. ایسی ابتر حالت, ایسی بدترین حالت اور ایسی گناہ گاری والی حالت, ایسی بدعات والی حالت, ایسی خرافات والی آیت یعنی حالت, ہماری جو حالتیں ہیں ان حالتوں میں کون سی ایسی حالت ہے جسے دیکھ کے میرے آقا کہیں کہ یہ میرا امتی ہے؟ امتی پہچانا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار, بندہ پہچانا جاتا ہے اپنی عبدیت کے اظہار سے, امتی پہچانا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار. یعنی انسان کے طور پر اگر میں یہ دیکھتا ہوں یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بت کے آگے اپنی زمین یعنی آنکھ کو جھکاتا ہے, کسی پتھر کے آگے اپنا ماتھا رگڑتا ہے, آپ کیا کہیں گے یا میں کیا کہوں گا؟ بلکہ سب یہ کہیں گے جتنے بھی شعور اور صاحب عقل ہیں, وہ کہیں گے کہ صاحب یہ شرک ہے, اس لیے کہ کسی بت کے آگے سجدہ کرنا جائز اور روا نہیں اور درست نہیں. تو پھر میرے دوستو اس زمانے میں ہونے والے حالات میں کیا یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ برابر دیکھتے ہیں لیکن ہماری زبانیں گند ہیں, کہیں مصلحت کا نام ہے اور کہیں یوں سمجھیے کہ ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, اس کا اندیشہ ہے. کہیں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ بھائی ہمارے تعلقات تو ہیں, ہمیں اس سے کیا پڑی ہے, ان کا عمل وہ جانے ہمارا عمل ہم جانے. اگر یہی میرے آقا کہہ دیتے کہ ارے یہ امت کا اعمال وہ خود جانے اور میں اپنے اعمال خود جانوں, وہ اپنی عبادت کر لیتے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے آگے جھکا لیتے, ان کی عبادت ان کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتی. لیکن ان کے دل میں جو طلب تھی, ان کے دل میں جو تیز تھی, ان کے دل میں جو چاہت تھی, ان کے دل میں جو امنگیں تھی, ان کے قلب مبارک میں جو ارمان تھے, وہ پتہ ہے کیا تھے؟ اس امت کا کوئی فرد بشر جہنم میں نہ جائے, اس رضا کو کون اوڑے گا, اس اخلاق کی تعلیم کو کون اپنائے گا, اس کردار نبی کو کون اسوا بنائے گا, کون اپنی زندگی میں لائے گا؟ یہ وہ چیز ہے جو پسند فرمائی جاتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اور آپ کی شخصیت میں اور آپ کی ذات بابرکت میں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم و نازک تھا, اپنی امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان تھے. میں نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھی ہے اس کی تمہید سنا رہا ہوں آپ کو صرف بتلانے کے لیے کتنے شفیق اور مہربان تھے. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ لائی گئی, یہ گستاخی نہیں ہے اس کو ذہن نشین رکھ لیجیے, کیونکہ ابھی اسلام قبول کیا ہے تو تعلیمات سے واقف نہیں. ایک ہے کہ آپ بھائی انجینئرنگ کورس میں داخلہ لے لیں تو کیا آپ انجینئر کہلاتے ہیں یا پورا کورس مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ بغیر کورس مکمل کرے کہ اسے انجینئر نہیں کہا جاتا, اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے, طالب علم کہا جاتا ہے, ابتدائی منزلوں میں قدم رکھا یہ کہا جاتا ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ سال یہ انجینئر کا اس کا اعزاز تو بعد میں ملے گا جب کورس مکمل ہو جائے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا حالت ایمان میں یہ اعزاز تھا کہ صحابیت کا مرتبہ تو مل جاتا, لیکن اس کے بعد جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات کو اپنانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس درجے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرمانبردار ہیں اور کس درجے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی میں مبتلا. کوئی صحابی نافرمانی نہیں کرتا
بدون اس بات کے کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہ ہو, یا ایک اللہ کے نبی کے فرمان میں سے ایک فرمان جاری ہوا ہے, یا اللہ کے احکامات میں سے کوئی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. جب تک یہ نہ کہا جاتا وہ علم ابھی محدود ہوتا ہے, اور جب یہ کہہ دیا جائے اور صحابہ نے اس کی سماعت کر لی ہو, پھر اس کے بعد نافرمانی والا کوئی عمل کسی حصہ میں نہیں ہو. کہتے ہیں کہ ایک صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے ان کا نام بھی نہیں لیا جا رہا ہے تاکہ ادب اپنی جگہ متحضر رہے, ورنہ نام بتا دیتے, تاریخ میں تو نام بھی آئے ہیں, ادب اپنی جگہ ہے. اس واسطے صرف صحابیہ کا لفظ کہہ رہا ہوں. کہا کہ ایک صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا, ارے یہ وہی تو ہے جس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے, یہ وہی تو ہے جس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے. انہوں نے عرض کیا, دو جہاں کے سردار, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام والی ہوں اور بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جانا نہیں چاہتی, بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جانا نہیں چاہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, وجہ تو بتاؤ کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کیا, اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک ہم حالت اسلام میں نہیں تھے ہم تو باندھی ہیں, ہم غلامی کرنے والے ہیں, کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی مل جاتی ہم اسے اٹھا لیتے, کیونکہ ہمارے یہاں غربت ہے, افلاس ہے, ہم اسی کو کھا لیتے یا اسی کو ہمارے اپنے انتظامات میں لگا لیتے. جب بے ایمانی تھی تو کبھی کبھی چوری بھی کر لیا کرتے تاکہ وہ ہمارا محنتانہ جو ہم محنت کرتے تھے ہمارے مالک ہمارے ذمے نہیں دیتے تھے, تو پھر ہم اس کو چوری کے ذریعے سے حاصل کر لیتے تھے. وہ ایک فطرت ہمارے اندر بن گئی تھی کہ ہم ہمارے مالک سے اپنا روپیہ اور پیسہ جمع کر لیتے تھے, لیکن عمل تو بہرحال چوری ہے. آج ہم نے اسلام قبول کر لیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی تک مجھے پتا نہیں چلا تھا کہ اسلام نے چوری کو منع فرمایا ہے, لیکن نادانی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے مجھ سے یہ لفظ شرط ہو گئی, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے مالک کا پیسہ چرا لیا. اب بتائیے میرے لیے حدود شرعیہ کیا ہے, میرے لیے احکامات قرآنیہ کیا ہے, میرے لیے اللہ کا فرمان کیا ہے, میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں, اس کی حد جاری فرمائیے, مجھے حد منظور ہے, بے ایمانی کی حالت میں جانا منظور نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک پھیر لیا, اپنا چہرے مبارک پھیر لیا. کاش کہ اس وقت صاحب شعور لوگ موجود تھے, وہ انہیں وہاں سے ہٹا دیتے, اس لیے کہ اس صحابیہ سے لا علمی سے, غفلت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی, اس پر اللہ کے نبی ان کے حق میں مغفرت کی دعا فرما دیتے, ممکن تھا کہ ان کے معافی کا اعلان ہو جاتا, لیکن نہ ان کو ہٹایا گیا اور نہ وہ وہاں سے ہٹی, بلکہ یوں کہا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ مبارک کسی چور کو دیکھنا شاید گوارا نہ کرتا ہو, لیکن میں بھی بے ایمانی کی حالت میں آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے مرنا نہیں چاہتی. اے پیارے آقا, میرے بارے میں آپ فرمان سنا دیجئے کہ میرے بارے میں آیات قرآن کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا چہرہ مبارک کیا. یہ شفقت ہے, یہ مہربانی ہے, یہ لطف و کرم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کاش کہ اس وقت کوئی سمجھ جاتا, کوئی ہٹا لیتا اور وہ اس وقت وہاں سے ہٹ جاتی, پھر کسی موقع پر دعا کی درخواست کر لیتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں مغفرت فرما دیتے اور اللہ عز و جل ان کی اس خطا اور لرزش کو معاف فرما دیتے. لیکن فرمایا کہ نہیں ہٹایا گیا اور میں خود ہٹی اور پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پتا ہے کہ آپ کو ہر برا عمل برا لگتا ہے, اسی لیے آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا ہے, لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل قیامت میں اگر اللہ بھی مجھ سے چہرہ پھیر لے تو پھر میں کیسے آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی, اور کیسے مجھے جنت کی نعمات ملیں گی, کیسے مجھے آپ کی رضا ملے گی, کیسے مجھے اللہ کی رضا ملے گی, میری سمجھ میں نہیں آتا. اس واسطے میں چاہتی ہوں کہ مجھ پہ حد جاری فرما دیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو, ان کے ہاتھ کاٹ دو. قرآن مجید کی آیت سنائی, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چاہے وہ چوری کرنے والا مرد ہو, چاہے وہ چوری کرنے والی عورت ہو, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی. مطابقت کیا ہے؟ آیات قرآنیہ, قرآن کی آیت کی روشنی میں فیصلہ دیا گیا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دیکھ فرماتے ہیں کہ محراب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرہ عائشہ کے درمیان میں 70 سے زیادہ چکرے کاٹتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دیر میں؟ ابھی مسجد نبوی سے باہر لے گئے, آج جہاں بقی کا حصہ ہے اس حصے کے درمیان, یعنی ایک پیچھے والے حصے میں جہاں آج کل آپ کو کھجوروں کی مارکیٹ ملے گی, اس طرف میں وہاں حدیں جاری کی جاتی تھی, وہاں تک لے جایا گیا اور وہاں لے جا کر ان کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. اس اثنا میں بے چینی, بے کلی, بے قراری, محبت, مومست, الفت, معدت, اپنی امت کے ساتھ پیار اور شفقت کو دیکھیے, 70 مرتبہ حجرہ عائشہ سے ممبر رسول کے درمیان چکرے لگائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مورخین نے یہ بھی تحقیق کر ڈالی کتنی چکر لگائے اور ہر چکر میں کتنے قدم بڑھتے ہیں, ہر قدم یعنی ہر مرتبہ میں ایک چکر میں 70 قدم آپ کے بڑھتے ہیں اور ان 70 قدموں میں 70 مرتبہ آپ چکر کاٹ رہے ہیں. ایک امتی کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس نے چوری نہیں کی تھی؟ فرمایا کہ اس نے خود اقرار کر لیا ہے, پھر اب چوری نہ کرنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھر پوچھا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں بے چین ہیں, آپ کیوں بے کل ہیں, آپ کیوں بے قرار ہیں, آپ کیوں اس طرح پریشان نظر آتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک امتی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت محمد رسول اللہ مانتا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ نبی اپنی امت کے ہاتھ کٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ نبی اپنی امت کے ہاتھ کٹتے ہوئے, امت کے ایک فرد کے ہاتھ کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس بے چینی میں, اس بے قراری میں, اس بے کلی میں ٹہلتے رہے اور دعا کرتے رہے, پھر فرمایا کہ وہ سچی ہے, وہ سچی ہے, اللہ اس سے راضی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چوری والے عمل کو اپنے نام اعمال میں اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں فرمایا. تو بھلا ہم اپنے بدعات والے اعمال کو اپنے نام اعمال میں لے کر جانا پسند کریں گے تو آقا کے دل کو ہم کیا تکلیف دے رہے ہیں؟ اپنے خرافات والے اعمال کو, اپنے نازیب اعمال کو اپنے نام اعمال میں لکھوا کر جب ہم جائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, جب یہ نام اعمال پیش ہوں گے تو اندازہ کیجیے کہ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. جب آقا کو تکلیف ہوتی ہے تو جس کے عمل سے تکلیف ہوتی ہے وہ گستاخ رسول ہوتا ہے, محب رسول. تو محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اپنے اعمال کو سوار کر لو, سدھار لو. اس لیے میرے دوست ایک مثال دیتا ہوں تفہیم کے لیے. اگر میں نے غلطی کی, آپ میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ تو شاید کچھ اور کہے, لیکن جو نہیں جانتا وہ تو اتنا ہی کہے گا. مثال کے طور پر اگر میں نے تھرا لگا لیا, کوئی بانڈل پکڑ کے چلنے لگ گیا, لوگ کیا کہیں گے؟ غصہ تقریر تو اچھی کرنے سے باہر نکل کے بانڈل چلا رہے تھے. میں نے اگر سگریٹ ہاتھ میں پکڑ لی, لوگ کہیں گے تقریر تو بڑی اچھی کر رہے تھے لیکن باہر نکل کے سگریٹ پھونک رہے تھے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ جو جاننے والا ہے, نہیں جاننے والا ہے وہ تو یہی کہے گا, لیکن جو جاننے والا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں, میرا کس خاندان سے تعلق ہے, میرا کس قبیلے سے تعلق ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ فلاں صاحب یہ کر رہے تھے, وہ یہ کہے گا کہ مولانا کمال الرحمان صاحب کا بیٹا یہ کر رہا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ اگر میں نے غلطی کی, خاندان ایتھوپی کا چشم شراب غلطی کر رہا ہے, نسبت میرے سے ہٹ کر میرے خاندان پر جاتی ہے, میرے آبا و اجداد پر جاتی ہے, قسم رب رسول جلال کی, اگر ایک امت محمدی جب گناہ کرتا ہے, شراب کی حالت میں شرابی بن جاتا ہے, زنا کی حالت میں زانی بن جاتا ہے اور بدعات کی حالت میں بدعتی بن جاتا ہے, تو یہود کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ نصارہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کفار کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ مشرکین و مجوس کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ نہیں ہے تو پتا ہونا چاہیے, یہ امت محمدی ہو کے گناہ کرتا ہے. نسبت کس کی طرف جاتی ہے؟ نسبت کس کی طرف جاتی ہے؟ میرے آقا کی طرف. تو ہم گستاخ رسول ہوئے کہ محب رسول؟ آپ پتا ہے, نہیں بتا آپ پتا ہے ہم محب رسول ہیں یا گستاخ رسول؟ ہمارے طرز عمل سے, ہمارے اسلوب زندگی سے, اگر کوئی عمل ایسا ہے جو عمل ظاہر ہم کر رہے ہوں اور اس عمل کو دیکھ رہا ہو, کفار بھی دیکھے, یہود بھی دیکھیں, نصارہ بھی دیکھیں, مجوس بھی دیکھیں, مشرکین ہند بھی دیکھیں, مشرکین ممالک بھی دیکھیں, اور وہ کہیں کہ صاحب یہ تو محمد کا امتی ہے اور یہ ایسا کر رہا ہے, میرے آقا سے کیا گزرے گی؟ تو بھلا بتاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بدعات سے توبہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوست کوئی ایسا عمل مت کرنا جو نہ نبی سے ثابت ہو نہ صحابی سے ثابت ہو. بقیہ جنہوں نے کیا وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. ہمارا کام تو حق کا پہنچانا, ہمارا کام تو حق بات کا پہنچا دینا. اسی لیے کہنے والے نے خوب کہا, کہاں ہو میرے قوم کے نوجوان, کہاں ہو میرے قوم کے نوجوان, فضا چھا رہی ہے ارے باغبان, جو ڈوبے گی ناؤ تو ڈوبے گے سارے, نہ تم بچ سکو گے نہ ساتھی تمہارے. اگر ہم خود نہیں بچتے اور دوسروں کو نہیں روکتے تو ہم بھی غرق ہو جائیں گے, ہماری قوم بھی غرق ہو جائے گی. اب یہ کام امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ذمے ہے, وہ بدعات سے خود بھی بچے اوروں کو بچائے, خرافات سے خود بھی بچے اوروں کو بچائے. اگر محب رسول ہے, عاشق ہونے کی علامت یہ ہے, بدعت سے خود بھی بچے دوسروں کو بھی بچائے. محب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے بچائے اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو روکے جو اعمال کی نسبت اگر برائی کی طرف ہو تو پھر یہود, پھر نصارہ, پھر مجوس, پھر کفار, پھر مشرکین ہماری نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ محمد کا امتی ہو کرے گا. دوست زیب علی وہ کیسے کریم آقا ہے, وہ کیسے شفیق و مہربان آقا ہے. اسی لیے تو حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب نے اپنی کتاب ادراکات جمال میں تقاعد عرض کیا ہے, لکھا ہے, حسن ظاہر میں آپ اجمل ہے, حسن باطن میں آپ اکمل ہے, بے تأمل عقل کہتی ہے کل خلائق میں آپ افضل ہے. اس کا منشا سمجھیے, میرے آقا پوری امتوں میں سب سے افضل ہیں, میرے آقا کل انبیاء سب سے مشرف ہے. حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلام غلام منظوم میں ارشاد فرمایا, یوں تو اونچے سے سب انبیاء, یوں تو اونچے سے سب انبیاء ہیں, ان سے اوپر حبیب خدا. اپنے آقا کے بارے میں جانو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جیسے یہ آقا سب امتوں میں سب سے افضل اور سب نبیوں میں سب سے افضل, ویسے ہی امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے کل امتوں میں سب سے افضل و اشرف. ہم سب سے افضل تھے, کر مذلت میں کیوں گرے؟ بدعات کی وجہ سے, خرافات کی وجہ سے, لا علمی اور جہالت کی وجہ سے, عشق کا نام لے کر عشق کو بدنام کرنے کی وجہ سے. میرے دوستو عشق کرنے کے آداب, اور میں چاہتا تھا کہ اس موضوع کو سمجھایا جائے, مجھے ترجمہ اس کا خلاصہ آخر نیاز کیا تھا. عشق جو کیا جاتا ہے اس کے تین وجوہ ہیں, وہ ہے جمالات, کمالات اور احسانات. اس بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے, اور اس نے کمالات کا ایک باب رکھنا چاہتا تھا لیکن تمہیں میں اتنا وقت ختم ہو گیا کہ مزید اس کا موقع نہیں ہے. بس صرف اس آیت کی ترجمانی سن لیجیے, چند آیتوں, چند واقعات کی روشنی میں وہ اجمالت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کے بھیجا گیا. سراج منیر کہتے ہیں روشن شراب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا, اور اس میں سمجھنے والی دو تین نسبتیں آپ کو بتانی ہیں, اس لیے یہ تمہید ہے. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت کاملہ کا حصہ ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی رحمت ہے وہ پورے نبیوں میں بانٹ دی گئی اور پوری امتوں میں بانٹ دی گئی, تب بھی حضور کی رحمت کے حصوں میں سے ایک سل کے دانے کے برابر بھی نہیں ختم ہوا. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت دی گئی وہ اللہ عز و جل کی رحمت کے ایک خشخش کے دانے کے برابر کا بھی حصہ نہیں, تو اللہ کتنے رحیم ہوں گے. اسی لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو الرحمٰن الرحیم کہا ہے. اب یہ تفصیلات ہیں, اس میں جانا نہیں ہے, بس صرف یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے آقا رحمت کیسے. شاید بات کسی بات سے پہنچ گئی ہو لیکن مضمون کے تکمیل کے لیے عرض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر ایک طرف بتایا گیا اور ایک طرف رحمت للعالمین بتایا گیا. یہ دو متضاد اقوال ہیں, دو متضاد سے مراد ایک دوسرے کے ضد ہیں. رحمت کہتے ہیں ٹھنڈک کو اور راحت کو, سکون کو. سراج کہتے ہیں جلنے کو, تڑپنے کو, مچلنے کو, اور اس کے اندر آگ کی حرارت کے پائے جانے. نور کو ایک طرف سراج بھی کہا جا رہا ہے, ایک طرف رحمت بھی کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے مورخی اور محققین صوفیاء کرام یہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج نہیں کہا گیا, اس واسطے کہ سورج کی روشنی تو ہر عام و خاص پہ پڑتی ہے اور جب عام و خاص پہ پڑتی ہے تو اس کو مستحیل کر دیتی ہے, لیکن سورج کے خاصے میں ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جلاتا ہے, اس میں تپش اور حرارت ہوتی ہے. اب جب دھوپ تیز ہو کوئی باہر نکلنے کو تسلیم نہیں کرتا, یہ کہے گا کہ صاحب کچھ ٹھنڈی ہو جائے پھر باہر نکلوں گا, عصر کی نماز ہو جائے پھر باہر نکلوں گا, جی فجر کے وقت یا شروع کے اوقات میں نکل جاؤں گا سورج شروع ہونے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج میں حرارت. اگر حضور کو سورج کے نام سے معنون کر دیا جاتا تو پھر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جاتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا. اس وقت سے اللہ کی رحمت حضور کو رحمت بنا کر بھیجنا تھا, تو رحمت یوں بنایا کہ نہ آپ کو سورج سے تشبیہ دی نہ اور آگ سے, بلکہ سراج سے تشبیہ دی. سراج کہتے ہیں ایسی چراغ کو کہ جس سے دوسری چراغیں تو مستنیر اور روشن ہو جائیں لیکن کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو. اسی لیے اس کو بچہ بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے, جیسے اگر موم بتی ہو آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیتے ہیں, جیسے چراغ اور قندیل ہو آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھا لے. اللہ عز و جل کی رحمت یہ ہے کہ حضور کو رحمت بنا کر بھیجا. حضور کی رحمت یہ ہے کہ آپ سراج منیر ہیں, اس لیے کہ امتی ہر فرد بشر جو بھی امت محمدیہ میں شامل ہے وہ اس روشنی سے استفادہ ہے. اس رحمت کا پہلا باب, یہ بھی مستقل عنوان ہے, اب اس سے تفصیل میں گئے تو پھر لمبا وقت چاہیے. لیکن دوسری وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیات سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو رحمت کامل بنا کر دنیا میں بھیجا گیا, جبکہ وہ رحمت کامل اللہ عز و جل کی رحمت کے کشمش اور ذرے کے دانے کے بقدر بھی نہیں. اللہ کی رحمت اور بچی حضور کو پھر جو دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا وہ رحمت کامل. پھر رحمت کامل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی امتی کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, اس واسطے آپ کی رحمت میں شفاعت کو داخل کیا گیا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شفاعت کس کو نصیب ہوتی ہے, کس کو سنت سے محبت ہوتی ہے. جس کو سنت سے محبت ہوتی ہے, کسی کی بھی تحقیق پڑھ لیجیے, قادری چشتی نقشبندی سہروردی جی شافعی مالکی حنبلی اور جی حنفی, جس کتاب کو پڑھنا ہے پڑھ لیجیے, غیر مقلدوں کو بھی پڑھ لیجیے. تو میں یہی لکھا ہوا کریں کہ جس کو سنت سے محبت ہے اس کو حضور کی شفاعت مقدر ہے, جس کو حضور کی سنت سے محبت نہیں ہے سمجھ لو کہ وہ محروم شفاعت. بہت بڑی اور اونچی بات عرض کر رہا ہوں, جس کو حضور کی سنت سے محبت اس کو شفاعت مقدر, جس کو سنت سے محبت نہیں ہے وہ محروم شفاعت مصطفیٰ. اب سنتوں سے محبت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لوگ داڑیا رکھ کے ایسا کرتے نا مسلم ہو تو وہ کرنے والا جواب دے لیں لو, اپن کیا کرنا ہے وہ دیکھ لو. اللہ نے اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہوں بے ایمان مرانا رہے تو کیا کر رہا ہو, یہ پوچھتے کہ تو کیسا ایمان لے کے آئے, ہمارے ایمان کی ایمان قابل ہو محبت قابل. اور جب اس کے ساتھ ہم جائیں گے تو پھر اللہ کے حضوری پہ پہنچتے ہوئے حضور کی شفاعت کا حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت کا حصہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں عاشق صالح اور محب رسول بنائے. تو میرے دوست ایک اور رحمت کا خاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار جمیل میں سن لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پشت ابراہیم میں تھے تو وہ وقت میں نے پہلے عرض کر دیا اس لیے تفصیل نہیں سنا, اس وقت نارے نمرود نے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. وجہ معلوم ہے, وجہ یہ ہے کہ پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت سناتا ہوں جو اما عائشہ سے بھی مروی ہے, اما فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے. اما فاطمہ نے بھی یہی الفاظ بیان کیے ہیں اور اما عائشہ نے بھی یہی الفاظ بیان کیے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اپنے حجرے میں سلحے کے پاس تھی. اما فاطمہ کی بھی روایت ساتھ ساتھ سنتے چلی اور اما عائشہ کی بھی. کہتے ہیں کہ ہم اپنے حجرے میں اپنے سلحے کے پاس تھے, روٹی ڈال رہے تھے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے اور عرض کیا اور فرمایا کہ اے عائشہ کیا کر رہی ہو. ایک جگہ سے فرمایا کہ اے عائشہ کیا کر رہی ہو. دوسری جو حضرت فاطمہ سے روایت ہے اس نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہو. یا یوں فرمایا کہ اے حسنین کی اماں کیا کر رہی ہو. جب لاڈ زیادہ ہوتا تھا تو یوں فرماتے تھے کہ اے حسنین کی اماں کیا کر رہی ہو. یعنی اپنی چاہت کو نمازوں کی طرف بھی منظور فرما لیتے تھے. اور فرمایا کہ جب یہ پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم روٹی پکا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم روٹی بیل دیتے ہیں, آپ روٹی سیک لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اماں عائشہ نے بھی اماں فاطمہ نے بھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر روٹی آٹا گوندیں گے تو آٹا گوندنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آٹا ہاتھوں کو لگ جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. دوسرے ایک جب اس کو مدوڑنا ہوتا ہے, مروڑنا ہوتا ہے, اس میں ہاتھوں کے جوڑوں کے درمیان میں تکلیف ہو جاتی ہے. اور آنکھ کو ہم کتنی بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے, اور ہم کتنی تکلیف دے رہے ہیں اندازہ کر لیجیے. میں نے ابتدا میں تمہید میں سب کچھ کہہ دیا ہے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے جوڑوں کی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, پھر میں کچھ ساتھ دے دوں تاکہ تمہارا کچھ ساتھ ہو جائے. یہ آقا کا کردار ہے. ہم نے کبھی اپنی بیوی سے نہیں کہا کہ چلو میں آج تمہاری طبیعت خراب ہے, مجھے باہر چلا دوں. وہاں آقا کے یہ کردار کو دیکھیے کہ اخلاق کا ایسا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ ہم آپ کے لیے روٹی دے دیں گے اور آپ روٹی ڈال دینا. اما عائشہ نے بھی کہا, اما فاطمہ نے بھی. اس زمانے میں جو تنور ہوا کرتا تھا, اس زمانے کی تندور کی روٹی ہمیں اس کی فطر مل جاتی ہے. مطلب آپ تندور کی روٹی کے پاس جا کر دیکھیں, اس کو بیلنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پہلے پیڑے بنا لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ایک کپڑے پر لگایا جاتا ہے, اور اس کپڑے کے بعد آگ میں ہاتھ ڈالی جاتی ہے, ڈالا جاتا ہے, اور اس آگ کے اندر ہی دیوار سے مس کر دیا جاتا ہے. وہ جب دیوار سے چپکتی ہے تب کہیں جا کے روٹی پکتی ہے. اتنے سارے واقعے میں ہمیں صرف وہ لینا ہے کہ آنکھ کے اندر ہاتھ ڈالا جاتا ہے, یہ تسلیم کرنا پڑے گا, بغیر ڈالے کے نہیں ہونے والا. تو اما عائشہ کے حجرے میں بھی تنور بنا ہوا, اما فاطمہ کے حجرے میں بھی تنور بنا ہوا. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اصرار پر روٹی ہاتھ میں لی اور اس تنور کے اندر ہاتھ ڈالا تو آگ بجھ گئی. یہ ہے رحمت کاملہ کا وہ حصہ جس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے شفا آدمی کی ہو. اس پر فقہائے امت نے بتلایا, اس پر غور سے سننا ورنہ کفر لازم آئے گا اور مجھ پر کفر کا فتویٰ پہلے لگے گا. اگر ولو بالفرض, ولو بالفرض, اگر اللہ کے نبی تو جہنم میں جانے سے رہے نا, تب کا ایمان وکیلا ہے, اللہ کے نبی جہنم میں نہیں جائیں گے. فرمایا کہ ولو بالفرض اگر آپ کے دست مبارک کا ایک حصہ بھی جہنم میں گر گیا تو قسم رب جل جلال کی پوری جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ ہے رحمت کاملہ کا وہ حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے, اور اسی رحمت کے اندر ایک باب شفقت ہے جو اپنی امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار اپنایا ہے. میرے دوست, ہمارے کسی عمل سے ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو, بس ہر امتی کو یہ استحضار ہو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر امت محمدیہ کو یہ استحضار نصیب ہو گیا کہ میرے آقا کو تکلیف ہوگی تو کوئی آدمی شراب نہیں پیے گا, میرے آقا کو تکلیف ہوگی کا استحضار ہوگا کوئی آدمی زنا نہیں کرے گا, اگر کسی کو استحضار ملے کہ میرے آقا کو اس سے تکلیف ہوگی تو کوئی آدمی بدنگاہی نہ کرے, اگر کسی کو یہ پتہ چلے میرے آقا کو اس سے تکلیف ہوگی کوئی سود نہ کھائے, پھر دنیا جنت نمونہ بن جائے گی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, کچھ مت لانا, ایک استحضار لے لو, میرے آقا کے دل کو تکلیف ہوگی. پھر دیکھو آپ کیسے مکفی بن کے نکلتے ہو اور محمدی شمار ہوتے ہو, پھر جب آپ کو کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ امت محمد ہی جا رہا ہے. تو ہمیں یہ کردار اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو ہمارے خیر کی توفیق نصیب فرمائے. وقت تمام ہوا, وما علینا الا البلاغ. سنت ادا کر